ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام جامعہ مسجد حق نواز شہید کے غیور نوجوانوں اور دوستوں, میں چھ سات روز پاکستان سے باہر رہنے کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے غیر حاضر رہا ہوں, اور کل اس وقت بھی میں بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں تھا, اور چونکہ وہاں سے جہاز فوری طور پر نہیں مل سکتا تھا, ورنہ میں چار پانچ روز پہلے جس دن یہاں پہلا ہمارا ساتھی شہید ہوا ہے جنگ سٹی میں, اسی دن میں حاضر ہو جاتا. مجھے بڑا دکھ ہے اور بڑا افسوس ہے جنگ میں اپنے ساتھیوں کی شہادت پر, اور اس کے علاوہ جنگ میں جو سنیوں کے مکانات کو جلایا گیا ہے, اور جو آج گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور جو اسلحہ کا بے محابہ استعمال ہوا ہے, میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی معروضات پیش کروں گا. مجھے جامعہ مدنیہ اسلامیہ سلحت بنگلہ دیش کے ایک عظیم شان بڑے جلسے میں شرکت کی دعوت کا کے لیے جانا پڑا, اور وہ سالانہ کانفرنس ہوتی ہے. میرے جانے سے اللہ کی توفیق اور فضل سے بنگلہ دیش میں پچھلے سال بھی سپاہ صحابہ قائم ہو گئی تھی, لیکن اب ڈھاکہ کے شہر میں بھی انجمن سپاہ صحابہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں قائم ہو چکی ہے. کل رات, یہ جو رات گزری ہے اس سے ایک رات پہلے میں نے ڈھاکہ میں بین الاقوامی مسجد بیت المکرم کے سامنے کے پارک میں, جہاں شیخ مجیب الرحمان اور بڑے بڑے لیڈروں کے جلسے ہوا کرتے تھے, اس پارک میں تقریر جب کی اور انجمن سپاہ صحابہ کا پیغام اور پروگرام پیش کیا, تو سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں نے کہا کہ ہماری جان بھی حق نواز کے مشن کے لیے حاضر ہے. یہ آواز پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. میرے بھائیوں, انجمن سپاہ صحابہ کا راستہ پھولوں کا راستہ نہیں, یہ کانٹوں کی سیج ہے. ہم لوگوں کو کسی پریشانی پر, کسی فوری آفت اور دکھ پر بے حال نہیں ہو جانا چاہیے, ہمیں اپنے پریشانیوں پر بھی وہ موقف اختیار کرنا چاہیے جو 1400 سال پہلے صدیق اکبر نے پیغمبر کی وفات کے وقت اختیار کیا. نبی سے نبی کی وفات سے بڑا صدمہ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی وفات سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا. آج کے دن کی تاریخ ہے 22 رجب. آج کا دن کیا ہے؟ 22 رجب ہو اور معاویہ کا ذکر نہ ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں پیغمبر کے اس جلیل القدر صحابی کا تذکرہ کر کے اس کے بعد یہاں کے حالات پر گفتگو کروں. میرے بھائیوں, امیر معاویہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کے 6ویں خاتم تھے, اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کاتبانِ وحی کی شان بیان کی, اور قرآن نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ فی صحف مکرمۃ, کہ قرآن کے صفحات بڑے عزت والے, فی صحف مکرمۃ مرفوعات مطہرات, یہ بلندی والے اور پاکیزگی والے, فی صحف مکرمۃ مرفوعات مطہرات, اور آگے ارشاد فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے. قرآن نے کہا کہ جنہوں نے قرآن لکھا ہے, جنہوں نے کتابت کی ہے, جن کو پیغمبر نے کاتب وحی بنایا ہے, جن میں حضرت سعید ابن ثابت بھی ہیں, قاد ابن عبی بھی ہیں, جس میں حضرت سعد ابن عبادہ بھی ہیں, جس میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں, جس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں, تو قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمۃ, کہ میرے صفحات بڑے عزت والے, مرفوعات مطہرۃ, یہ بڑی پاکیزگی اور بلندی والے, بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, اور یہ ہاتھ جنہوں نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا یہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے. اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ قرآن صرف اتنی بات کہتا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کہ ہاتھ چمکنے والے ہیں, تو شیعہ کہہ سکتا تھا کہ ہاتھ کے چمکنے سے نیت نہیں چمکتی, ہاتھ کے چمکنے سے دل نہیں چمکتا, ہاتھ کے چمکنے سے سیرت نہیں چمکتی, ہاتھ کے چمکنے سے کردار نہیں چمکتا, ہاتھ کے چمکنے سے عظمت نہیں نکلتی. خدا کو راسبی کی اس گفتگو کا پتا تھا, خدا کو اس کالے کافر کی بدماشی کا پتا تھا, خدا کو امیر معاویہ کے دشمن کا پتا تھا, خدا کو پتا تھا کہ خدینی نے امیر معاویہ کو جہنمی لکھنا ہے, خدا کو پتا تھا کہ امیر معاویہ پر خمینی نے تنقید کرنی ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے اس سوال کا جواب بھی اس کتاب میں دے دیا جس کتاب میں شرط بھی کوئی نہیں, اس کتاب میں دے دیا جو کتاب بھی قیامت کی صبح تک باقی ہے. تو امیر معاویہ کی شان لکھے گا, کوئی پرچ چھاپے گا, کوئی نہیں چھاپے گا, کسی دور میں کتاب چھپے گی کسی میں نہیں چھپے گی, کسی دور میں وہ تحریر چھپے گی کسی میں نہیں چھپے گی, لیکن میں امیر معاویہ کی شان ایک ایسی کتاب سے دکھانا چاہتا ہوں کہ جس کتاب کا ایک لفظ پڑھو گے 10 نیکیاں ملے گی, ایک لفظ پڑھو گے 10 درجے بلند ہوں گے, ایک لفظ پڑھو گے 10 گناہ معاف ہوں گے. میں وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, میں دنیا کے کسی مورخ کو, کسی تاریخ طبری کے چیسرے کو, کسی مسعودی کی کہانی کو تمہارے سامنے کھولنا نہیں چاہتا ہوں. صرف توجہ ہے, میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ مسجد کے آگے کو کر جائے تو خیر ہے, بیٹھ جاؤ. توجہ ہے, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک آیت کا ترجمہ کر کے اسی کی طرف آؤں گا جس کو آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائیو, قرآن نے امیر معاویہ کی شان بیان کی ہے. قرآن نے کس کی شان بیان کی ہے؟ قرآن نے بڑی عجیب بات کہی ہے, فی صحف مکرمۃ مرفوعات مطہرات بِأَيْدِي سَفَرَةٍ,
بِعَيْنِ سَفَرَا، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا، ہاتھ چمکنے والے ہیں. بات اگر صرف ہاتھ کی ہوتی تو تنقید ہو سکتی تھی، بات صرف ہاتھ کی ہوتی تو نکتہ گنی کی جا سکتی تھی، لیکن 1400 سال پہلے اللہ نے عرش سے اعلان کر دیا کہ بِعَيْنِ سَفَرَةٍ نہیں ہے اکیلا، بلکہ فرمائے ہیں کِرَامٍ بَرَرَةٍ، کِرَامٍ بَرَرَةٍ، بارارا کمانا ساری انسانیت، بارارا کمانا ساری کائنات، بارارا کمانا ساری مخلوق، بارارا کمانا کل دنیا، بارارا کمانا سارے جہان، بارارا کمانا ساری کائنات. قرآن کہتے ہیں کرام بارارا تن، کرام اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہو، اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے عزت والا ہو، اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے عظیم ہو، اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ عزت والا ہو. قرآن کہتے ہیں کرام بارارا تن، امیر معاویہ اور کاتبان رہی روح زمین کے بہترین انسان ہیں. شیعہ کہتا ہے منافق تھے، قرآن کہتا ہے بہتر تھے. شیعہ کہتا ہے برے تھے، قرآن کہتا ہے آلہ تھے. شیعہ کہتا ہے بے ایمان تھے، قرآن کہتا ہے ایماندار تھے. مرغا کہتا ہے ظالم تھے، قرآن کہتا ہے کرام برارا، قرآن کہے کرام برارا. تاریخ برا کہے میں تاریخ پہ چھوکر ماروں، تاریخ برا کہے میں تاریخ کو توقری میں پھینکوں، تاریخ برا کہے میں اس پر لعنت بھیجوں، اس لیے کہ تاریخیں ساری دنیا کی ایک طرف ہے لیکن کرام برا ایک طرف. کیوں معاویہ کو برا تاریخ سے کہتا ہے، میں معاویہ کی عظمت قرآن سے بیان کرتا ہوں. اور میں آج تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ان تمام مسلمانوں کا 90% جغرافیہ امیر معاویہ نے فتح کر کے اسلام کے قدموں میں ڈالا. توجہ کیجیے، توجہ. یہ روس ہے، روس کی 156 ریاستیں ہیں. کتنی ریاستیں؟ 156 ریاستوں میں 80 ریاستیں امیر معاویہ نے فتح کی تھی. کابل کے پہاڑ معاویہ نے فتح کیے تھے، پشاور کا شہر معاویہ نے فتح کیا تھا. کہاں سے چلی تھی فوج، کہاں سے چلا تھا قافلہ، کہاں سے چلی تھی جماعت؟ 45 ہجری میں امیر معاویہ کا ایک لشکر شام سے 35,000 صحابہ کی قیادت میں چلا تھا. امیر معاویہ کا لشکر ایک صحابی کی قیادت میں 35,000 مجاہدوں کو لے کر چلا، اور اسی رشتے میں سنان ابن مسلمہ سبتہ رضی اللہ تعالی ایک جلیل القدر صحابی، سنان ابن مسلمہ اس کی قیادت میں، ان صحابی کی قیادت میں یہ لشکر شام سے چلا تھا. 45 ہجری میں، کتنی ہجری میں؟ پیغمبر کی ہجرت کو ابھی 45 سال ہوئے تھے. اس سن میں امیر معاویہ کا لشکر 35,000 انسانوں کی قیادت میں، 35,000 انسانوں کی معیشت میں حضرت سنان ابن مسلمہ کی قیادت میں چلا، اور اسی لشکر نے بلوچستان فتح کیا، اسی لشکر نے مکران فتح کیا، اسی لشکر نے آذربائیجان فتح کیا، اسی لشکر نے سمرقند و بخارا فتح کیا، اسی لشکر نے تاشکند فتح کیا، اسی لشکر نے کابل فتح کیا، اور اس کے بعد وہی لشکر سنان ابن مسلمہ کی قیادت میں پشاور پہ حملہ آور ہوتا ہے. اس وقت پشاور پر بد مخ کے ایک گورنر کی حکومت تھی امیر معاویہ کے، اس سپہ سالار نے بد مخ کے اس گورنر کے خلاف جہاد کر کے اس کو چاک میں قتل کر کے پشاور کے شہر سے اسلام کا پرچم پہلی مرتبہ لہرایا اور آج پشاور سے 4 میل کے فاصلے پر اصحاب بابا کے نام پر جو قبر آج بھی ہے وہ قبر اسی سپر سلار سنان ابن مسلمہ کی قبر ہے اور وہ امیر معاویہ کا وہ جرنیل تھا کہ جس نے روس کے پہاڑوں پہ کابل کی بستیوں میں دریائے قنار میں دریائے کنہار اور دریائے نیلم کے ساحل پہ اسلام کی فوجوں کو دبایا اور نصف دنیا کے خطے پر اسلام کا پرچم لہرا اور امیر معاویہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ امیر معاویہ کا جنازہ جس چارپائی پہ رکھا گیا وہ چارپائی کس کی تھی توجہ کیجیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آخری زندگی میں راجہ ارمنی تھا بلوچستان کا ایک راجہ تھا اس راجے کو خبر ملی کہ آخر الزمان پیغمبر تشریف لا چکے ہیں اس نے ایک وفد بھیجا کہ پیغمبر کی تشریف کر کے آؤ کہ نبی واقعی آ گئے اگر پیغمبر آ چکے ہو تو ان کو دو چیزیں تحفے کے طور پر دینا راجہ ارمنی نے دو چیزیں تحفے میں دی کون سی ایک ہندوستان کی ساگوان کی لکڑی کون سی لکڑی ساگوان کی لکڑی یہ دروازوں کے اور چارپائیوں کے کام آتی اور دوسری زنجبیل کا پھل یہ زنجبیل کا جو پھل ہے اسی کو ہماری زبان میں ادرک کہتے ہیں ادرک جانتے ہیں یہ ادرک ہندوستان کا مشہور پھل تھا کسی زمانے میں اور اس پھل کو ایک کچے برتن میں پانی ڈالا پانی میں یہ پھل ڈالا تاکہ پیغمبر کے پاس پہنچے تو تازہ رہے سواریوں پر سوار کر کے راجہ ارمنی کا ایک وفد لے گیا پیغمبر علیہ السلام نے یہ وفد یہ پھل دیکھا میں قربان جاؤں اس پھل سے کہ پیغمبر علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے پھل خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کو بھی دیا یہ ہندوستان کا پہلا پھل تھا اور اس کے بعد ساگوان کی لکڑی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لکڑی بہت خوبصورت ہے بہت اچھی لکڑی تو فرمایا جو میری چارپائی یہ جو گدا ہے گدیلا جو کھجوروں کی چھال کا بنا ہوا اس کھجوروں کی چھال کے گدیلے کو ایسی چارپائی پہ رکھو جس کے چاروں پائے اسی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام کی جو چارپائی اس چارپائی کے چاروں پائے ہندوستان کی لکڑی کے بنا دیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو پیغمبر اسی چارپائی پر آرام فرما تھے اسی چارپائی پر نبی کا جنازہ اٹھا اور اس کے بعد یہ چارپائی حضرت ابو بکر صدیق کے استعمال میں آئی تو صدیق اکبر کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا اور حضرت فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو ان کو بھی شہید ہونے کے بعد اسی چارپائی پہ ڈالا گیا اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضور علیہ السلام کا سامان نیلام ہوا صحابہ کے مشورے سے تو نیلامی نے وہ چارپائی امیر معاویہ نے 4,000 درہموں میں خرید لی اور بعد میں اسی چارپائی سے امیر معاویہ کا جنازہ اٹھا یہ تاریخ کا وہ درخشندہ چہرہ ہے کہ جس کو قرآن نے کہا کرام بارا کیا کہا امیر معاویہ کے بارے میں کوئی شخص بکواس کرے تم نے جواب نہیں کچھ نہیں کہنا صرف کہنا ہے کرام بارا امیر معاویہ کے بارے میں ڈی اے کی کتاب میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ظالم تھے ایس اے کی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ظالم تھے ایم اے کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ظالم تھے تو بی اے ایم اے کی بات کرتا ہے میں قرآن کی بات کرتا ہوں بی اے ایم اے کی تاریخ امیر معاویہ کو پہنچے گی تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اس لیے کہ قرآن کی سند سے بہتر سند کسی کی نہیں تو میں نے حضرت معاویہ پر بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی اس کے لیے کئی گھنٹوں گفتگو اللہ کے فضل سے ہو سکتی ہے کہ امیر معاویہ نے 64 لاکھ مربع میل زمین یعنی پوری دنیا کا نصف سے زیادہ جغرافیہ پوری دنیا کا جغرافیہ 1,20,00,000 مربع میل ہے اس وقت جو جدید اطلس کے مطابق ہے کہ اور پوری دنیا کا جغرافیہ 1,20,00,000 ہے اور امیر معاویہ کی حکومت ان میں سے 64 لاکھ مربع میل پر رہی ہے اور 64 لاکھ مربع میل پر 19 سال تک امیر معاویہ نے اسلامی حکومت قائم کی یہ بڑی جلیل القدر باتیں ہیں لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو میں نے صرف ایک بات کی ہے جو ساری تقریر سے حاوی ہے اور وہ بات کیا ہے کرامن بارہ کیا ہے کرامن بارہ کرامن بارہ کا معنی کسی دنیا کے ترجمے سے دیکھو 300 سپارہ کرامن بارہ 300 سپارہ سورت عبس ہے تیسرا سپارہ اور تیسرا سپارہ اور نفر کیا ہے کرام بارہ. کرام بہت عزت والے لوگوں کو کہتے ہیں, بہت عزت والے. تو امیر معاویہ کو قرآن نے بہت عزت والا قرار دیا. اب دنیا کی جو تاریخ بھی بھونکے گی تو اس کو گندی ٹوکری میں ڈالا جائے گا. امیر معاویہ کی شان پر کسی داغ اور دھبے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. آج 22 رجب ہے, کیا ہے 22 رجب کو ہمارے کئی لوگ جہالت کی وجہ سے کونڈے بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ کونڈا اگر اسلام کا لفظ ہوتا تو کونڈا ہوتا, عربی کا کوئی لفظ ہوتا کونڈا تو پنجابی کا لفظ ہے. اس کا پنجابی میں مانا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
بڑی بات,
لفظ کونڈا. جس طرح اگر شیعہ کی عبادت کا امام بارگاہ ہے, امام بارگاہ عربی کا لفظ نہیں ہے, بارگاہ عربی کا لفظ اور مسجد عربی کا لفظ ہے اور قرآن میں اس کا ذکر. اگر بارگاہ واقعی مرکز دین ہوتا تو بارگاہ کا ذکر قرآن میں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ بارگاہ بناوٹی چیز ہے اور مسجد اصلی چیز. ٹھیک ہے بھائی, اگر کوئی دین کا حصہ ہوتا تو بارگاہ کیسے ہوتا؟ وہ تو مرکز دین کا کوئی نام ہوتا. تو یہ بالکل اسی طرح لفظ ہے کونڈوں کا. کیا لفظ ہے کونڈا؟ عربی کا لفظ نہیں ہے, پنجابی کا ہے. کونڈے کا معنی ہے بیڑا غرق ہونا. کونڈے کا کیا معنی ہے؟ ایک آدمی کے ساتھ بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے. خدا نے خاص طور وہ ایک بیٹا جو ہے وہ بھی ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کا کونڈا ہو گیا. یہ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ تو یہ ایسے پاگل ہے, کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا کونڈا ہو گیا. امام جعفر صادق کے کونڈے ہو گئے بھائی. امام جعفر صادق بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کونڈا تمہارا ہو, تمہارے باپ کا ہو. 22 رجب کس سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر چھپ کر کہتے ہو, چھپ کر, یہ کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں امام جعفر صادق سے جو آدمی کونڈے کرائے گا وہ امیر ہو جائے گا. کیونکہ مدینے میں ایک لکڑ ہارا تھا, مدینے سے وزیر اعظم نے کہا لکڑ ہارے سے کہ امام جعفر صادق سے کونڈے کراؤ تم امیر ہو جاؤ گے. تو جب سے مدینہ قائم ہوا ہے آج تک وہاں وزیر اعظم آیا ہی کوئی نہیں. پہلا جھوٹ. دوسرے جھوٹ ہے کہ لکڑ ہارا. تو لکڑ ہارا تو کونڈے کرا کے امیر ہو گیا, لیکن پاکستان میں جتنے ملنگ فقیر ہیں ان میں سے کوئی بے ایمان امیر نہیں ہوا. کوئی بے ایمان ہوا نہیں. اگر منگل والے میں نظر اللہ نواز ہو سہ ساری ہونا دے نہیں, انہوں نے تو کوئی کنجر امیر نہیں ہوا. سانو تو امیر کر دے کونڈے کرا کے, کہ آپ بے ایمانو منگتے رہے منگتے رہ گئے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 22 رجب کا جو کونڈا ہے یہ اصل میں ایمان کا کونڈا, اس لیے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 8 رمضان کو ہوئی. کس تاریخ کو ہوئی؟ 8 رمضان کو. اور ان کی وفات 13 شوال کو ہوئی. وفات 13 شوال کو رمضان کے بعد والے مہینے میں, اور 8 رمضان کو ان کی ولادت ہے, 13 کو وفات ہے. 55 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 55 سال کی عمر میں 13 شوال کو جا کر وفات ہو گئی. تو 22 رجب کو نہ ان کی پیدائش ہے نہ وفات ہے. تو 22 رجب ان کا کونڈا کیسے آ گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ 22 رجب کو امیر معاویہ کا یوم وفات ہے. 22 رجب کو امیر معاویہ کا, اور معاویہ ایسا عظیم تھا کہ اس کا نام لے کر کوئی خوشی نہیں کر سکتا تھا. اس کا نام لے کر کوئی خوشی نہیں کر سکتا, اس لیے نام لیا امام جعفر صادق کا, خوشی منائی امیر معاویہ کی. لیکن دشمن کو پتا ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ ایسا جلیل القدر انسان ہے کہ جس کے نام پر تمہاری خوشی اب بھی نہیں چل سکتی, تمہاری خوشی اب بھی. جو شخص اس تحقیق کے پتا ہو جانے کے بعد کہ 22 رجب امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کی وجہ سے کونڈے کرائے جاتے ہیں, وہ آدمی ایمان کا کونڈا کرائے گا, دین کا کونڈا کرائے گا. اور وہ جو امام جعفر صادق کے نام پر کونڈے کونڈا بڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پہلے چھوٹے برتنوں میں حلوہ ڈال کر بانٹتے تھے, جو ہی پیٹ بڑا ہوا ان کا تو کونڈا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ ان کونڈے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ پورے اصل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں ہوتے اور امیر معاویہ جیسے صحابی کی وفات پر خوشی ہو سکتی ہے؟ بولو. ان کی وفات پر خوشی یہودیوں کو ہو سکتی ہے, عیسائیوں کو ہو سکتی ہے. اس لیے تو یہودی کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے ہمیں دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑا. ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, برطانیہ میں پچھلے کئی دو سال پہلے ایڈمرل گبن ایک انگریز تھا اور اس کا ساتھی جینس تھا, یہودی تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ اسلام میں سب سے زیادہ نفرت کس آدمی سے ہے تاریخ میں؟ میرے ذہن میں یہ تھا, کسی نے کہا تھا کہ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا تو شاید ظلم کی وجہ سے اس سے نفرت ہے. تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ نفرت جو ہے مجھے وہ امیر وہ معاویہ سے. یہودی نے کہا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تیرا حق ہے. میں نے کہا کیوں نفرت ہے؟ کہنے لگا کہ رسول اللہ نے ہمیں مدینے سے نکالا. بات کریے دیجیے, نبی نے مدینے سے نکالا, ہم خیبر میں جا بسے, ہم خیبر میں جا بسے, اور عمر فاروق نے ہمیں خیبر سے نکالا تو ہم ایران میں جا بسے, ہم ایران میں. اور اس کے بعد معاویہ پہلا انسان ہے کہ جس نے ہمیں ایران سے بھی نکالا, خیبر سے بھی نکالا, اور پوری دنیا میں کہیں ایک دن بھی بیٹھنے نہیں دیا, اور 1400 سال سر بدر پھرنے کے بعد 1948 میں جا کر اسرائیل کا ملک بنایا. 1400 سال سر بدر پھرانے والا معاویہ بن ابو سفیان یہودیوں کو, کس کو؟ یہودیت کی بنیادیں ختم کر دی تھی معاویہ. اور آج یہودیت کا جو چربا ہے نا, چربا جانتے, یہ شیعہ مذہب یہودیت کا چربا, ان کو امیر معاویہ سے دشمنی کی وجہ سب سے بڑی یہی. ان کا بانی بھی یہودی تھا, عبداللہ بن سبا, ان کا بانی بھی یہودی تھا شیعہ مذہب کا, عبداللہ بن سبا. تو ان کو شروع سے امیر معاویہ سے دشمنی. خیر بات دور نہ نکل جائے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جو شخص حلوہ پکائے گا وہ سور کھائے گا. امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں جو حلوہ پکائے گا وہ کیا کھائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو کہ میرے بھائیو گرامی کا احسانی, مجھے بہت افسوس ہے کہ جنگ میں پچھلے دنوں ان 6-7 دنوں میں 6 واقعات پیش آئے. ان تمام واقعات کی ذمہ داری جنگ کی انتظامیہ پر ہے, اس پر ہے. اور جنگ شہر میں آج جو کرفیو کی صورت ہے, اور جنگ شہر میں آج جو لوگ گھروں میں تڑپ رہے ہیں, جنگ شہر میں آج جو لوگ قسم پرسی کا شکار ہے, جنگ شہر میں مکانوں کو آگ لگائی گئی, سامان جلائے گئے, اور بوڑھوں کو دھکے دیے گئے, عورتوں کے کپڑے چھینے گئے, بچوں کو گلیوں میں پھینکا گیا, اور قرآن اور اسلام کی کتابیں جلائی گئی, اس کی ذمہ دار جنگ کی موجودہ انتظامیہ ہے. جنگ کی انتظامیہ کیسے ذمہ دار ہے؟ آپ سوال کریں گے کہ لڑائی وہاں ہوئی ہے, قتل وہاں ہوئے ہیں, آگ وہاں لگائی گئی ہے. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ وہاں ایس پی نے یا ڈی ایس پی نے جا کر تو آگ نہیں لگائی. میں آج اس عظیم اجتماع میں سارے فساد کی ذمہ داری انتظامیہ پر اس لیے ڈالتا ہوں کہ میرے پاس وہ شواہد موجود ہیں کہ جن شواہد کے تحت آج سے 10-15 دن پہلے پنجاب کی اسپیشل برانچ نے, سی آئی ڈی رپورٹر نے جنگ کی انتظامیہ کو مطلع کیا کہ پشاور سے میاں والی کے راستے کیسے ذمہ دار ہے؟ آپ سلام کریں گے کہ لڑائی وہاں ہوئی ہے, قتل وہاں ہوئے ہیں, آگ وہاں لگائی گئی ہے. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ وہاں ایس پی نے یا ڈی ایس پی نے جا کر تو آگ نہیں لگائی. میں آج اس عظیم اجتماع میں سارے احتساب کی ذمہ داری انتظامیہ پر اس لیے ڈالتا ہوں کہ میرے پاس وہ شواہد موجود ہیں کہ جن شواہد کے تحت آج سے 10-15 دن پہلے پنجاب کی اسپیشل برانچ نے, سی آئی ڈی رپورٹ نے, رپورٹر نے جنگ کی انتظامیہ کو مطلع کیا کہ پشاور سے میاں والی کے راستے اسلحہ جنگ میں پہنچ رہا ہے اور کلاشن کوپے پہنچ رہی ہیں, اور اس کے بعد یہاں کی انتظامیہ نے کچھ نہیں کیا, اس کا کوئی ستیہ بات نہیں کیا, اس کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں لگائی, اس کے لیے چیک پوسٹ کوئی نہیں بنائی. وہ اسلحہ جس کی خبر پشاور سے چلتے وقت یہاں کے انتظامیہ کو پہنچی, یہاں کی پولیس کو پہنچی, وہ اسلحہ پشاور سے چلا میاں والی کے راستے جنگ پہنچا. جنگ میں وہی اسلحہ میرے شہیدوں کے لیے, میرے مقتولوں کے لیے, میرے کارکنوں کے لیے, میرے غریب سیلوں کے لیے, میرے جوانوں کے لیے, میرے بوڑھوں کے لیے چوکوں میں گلیوں میں استعمال ہوتا ہے. مجھے ایس پی بتائے کہ تجھے اگر خبر تھی تو تو نے کیوں نہیں روکا, ڈی سی بتائے تجھے خبر تھی کیوں نہیں روکا, اسلحہ پشاور سے چلے تم نہ روکو میاں والی پہنچے, تم نہ روکو جھنڈ پہنچے, تم نہ روکو اسلحہ چلے, تم نہ روکو گولیاں چلے, تم نہ روکو. تمہارے سے بڑا اس واقعے کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے ہم جہاں کی انتظامیہ کی ایڈمنسٹریشن کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا ملزم میرا مجرم وہاں کا کوئی سین نہیں ہے, میری مجرم پولیس ہے, میری مجرم انتظامیہ. ہم تمہارے خلاف آخری اقدام کرنے والے ہیں انشاءاللہ. بات یاد رکھو, میری اس بات پر غور کرو, میری اس گفتگو کو تحمل سے سنجیدگی سے سوچو کہ ہم پنجاب کا وزیر چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری اگر اس بد نظمی کا ستیہ باس نہیں کرتا تو پھر سپاہ صحابہ طاقت کے ذریعے اس کا ستیہ باس کرے گی. اور اگر ستیہ باس ہم نے تمہیں کب کہا ہے کہ مجرموں کو نہ پکڑو, ہمیں کہا ہے تمہیں, اور تم مجرموں کو پکڑنے کی بجائے بے گناہوں کو پکڑتے ہو, کیوں پکڑتے ہو مجھے بتایا تھا. میں پوچھ سکتا ہوں, ناصر چوک میں شیعہ کے دو آدمی لائے گئے, اور ناصر چوک میں تو پولیس داخل نہیں ہوتی, ہمارے کارکن نے وہاں جا کر شیعہ کو کیسے مارا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات کہ ناصر چوک میں تو پولیس نہیں جاتی, میرا کارکن رونق کے وقت کیسے چلا گیا مغرب کے بعد, کس طرح جا کر اس نے وہاں کے شیعہ کو مارا, یہ تمہارا ڈرامہ ہے, یہ تمہاری سازش ہے, ہمارے کارکنوں کو ترش کرنے کی سازش ہے. ہم تمہاری یہ سازش ناکام بنا چھوڑیں گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ, یہ مجھے پتا ہے کہ ڈرائی نے اب تم گھر گھر میں چھاپے مارتے ہو, اب تم بے گناہوں کو پکڑتے ہو, کل 36 آدمی پکڑے گئے اور آج 56 آدمی پکڑے گئے, کیوں پکڑتے ہو؟ تم ان کو پکڑتے ہو, پشاور سے اسلحہ لانے والے کو نہیں پکڑتے ہو. بھائی کتے کا بات نہ کر, میرے بھائیو توجہ کیجیے, جو بات غلط ہے ہم اس کو کبھی صحیح نہیں کہہ سکتے, میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ توجہ کیجیے، انتظامیہ کو میں مجرم سمجھتا ہوں، میں مجرم گردانتا ہوں. فلا آدمی مر گیا، فوراً بولیے کلاشن کوپوں سے سارے لو مکانوں کو آگ لگنے کے بعد، بے گناہ لوگوں کو سرسوں پہ گھسیٹنے کے بعد تمہاری پولیس تماشا دیکھتی رہی، انتظامیہ تماشا دیکھتی رہی، اور تمہاری انتظامیہ کا ایک افسر کہتا ہے کہ ہم نے ان کو گھیرے میں لیا ہے، اور گھیرے میں لینے کے بعد وہ تقریب کار بھاگ کر تمہارے گھر میں چلا گیا. جب تم نے گھیرے میں لیا تقریب کاروں کو، جب تم نے ان پہ گھیرا ڈالا تھا تو گھیرا شیعوں کے لیے تمہارا کامیاب نہیں ہوتا، سنی غریبوں کے لیے کامیاب ہوتا ہے. تمہاری یہ سازش سپاہ صحابہ پاؤں کی ٹھوکر سے کچل دے. میرے بھائیو، میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں پر جو حالات پیش آئے ان تمام حالات کی ذمہ داری جنگ کی موجودہ انتظامیہ پر ہے. پینتیس ہمارے مکان جلائے گئے، 35 ایس پی صاحب مکان آپ جلائے گئے، لوگ مارے گئے، مکان لوٹے گئے. آج تم گھر گھر چھاپا مار کر پھر انہیں مظلوموں کو پکڑتے ہو، تمہیں شرم کرنی چاہیے. انہیں کیا پکڑتے ہو؟ کیا مکانوں کو آگ لگ رہی تھی اس وقت تم نے ملزموں کو کیوں نہیں پکڑا؟ جب کراشن کوفے چل رہی تھی ملزموں کو کیوں نہیں پکڑا؟ اور اس کے بعد کتنا افسوس ہے کہ مولانا انصار القاسمی کی شہادت کے مجرم ساجد نقوی کو اور شیخ اقبال کے دو باسی بھائیوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. ساجد نقوی تمہارا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ تمہارا بچے ہے. تم جاوید کے قتل میں ہمارے 3 آدمیوں کو پکڑتے ہو، حاجی عابد کو اور 2 اور نوجوانوں کو پکڑتے ہو. تم ہمیں بتاؤ کہ مولانا انصار القاسمی کے قتل کے نام سے ملزم ساجد نقوی کو اور دوسرے 2 آدمیوں کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تم فساد کی جڑ ہو، تم لڑائی کی جڑ ہو، تم اس شہر کو درود بنانے کی بنیاد ہو، تم اس شہر کو آگ لگانے کی جڑ ہو، تم اس شہر کو چلانے کے ذمہ دار ہو، تم اس شہر کے سنیوں پر تشدد کے ذمہ دار ہو، مکانوں کے جلانے کے ذمہ دار ہو. سپاہی صحابہ تمہارے خلاف آخری اقدام کرنے والی ہے، اور جب ہم آخری اقدام کریں گے نہ تم اپنے دفتروں میں بیٹھ سکو گے نہ اپنی کوچ میں بیٹھ سکو گے.
مائیں روتی پھریں، عورتیں روتی پھریں، بہنیں روتی پھریں، بچے بلکتے پھریں، اور کرفیو لگاتے ہو اور وقفہ نہیں دیتے ہو تاکہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جائے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم شیعہ میں چلی آیا ہوا اسلحہ جب تک واپس نہیں لیتے ہو ہماری تمہارے ساتھ کوئی صلاح نہیں. ٹھیک ہے، شیعہ کے پاس جو اسلحہ پشاور سے آیا، جمیاں والی کے راستے سے آیا، جس کی خبر تمہاری اسپیشل برانچ نے تمہیں دی ہے اور تحریری طور پر دی، اور کیسے دی؟ وہ اسلحہ جب تک برآمد نہیں کرتے ہو، اس کا سراغ نہیں لگاتے ہو، اس اسلحہ کے ملزمان کو گرفتار نہیں کرتے ہو، ہماری تمہارے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں. ٹھیک ہے، آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں. آخری اقدام جب ہم کہیں گے، ہمیں پتہ ہے اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا لیکن ہم سے زیادہ تمہیں بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ہم آخری اقدام اس لیے ابھی میں اعلان نہیں کرتا، ابھی ہم تمہیں تھوڑا سا اور موقع دینا چاہتے، ہم تمہیں اور دیکھتے کہ کیا تم عقل کے ناخن لیتے ہو یا نہیں. نہیں لوگے تو پھر کس راستے میں حق نواز گیا، کس راستے میں اشار کاٹنے گیا؟ اگر میں بھی اسی راستے میں جاتا ہوں، خدا کی قسم میرے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. یہ بات یاد رکھیں، میرے بھائیوں، میرے سنی نوجوانوں، میرے شکایت صحابہ کے کارکنوں، موت ایک دن آئے گی، موت موت ایکسیڈنٹوں میں بھی آ جاتی ہے، اسپتالوں میں بھی آ جاتی ہے، بستیوں میں بھی آ جاتی ہے، اور اگر یہ موت پیغمبر کے دین کے لیے صحابہ کے لیے آئے اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں. مجھے آپ بتاؤ، اگر صحابہ کا اور دین کا رشتہ میرا آپ سے نہ ہو تو مجھے آپ سے کیا لینا، بتاؤ اسے. میں جو بنگلہ دیش میں 4,000 میل دور رات کو ایک کارکن کی صاحب کی خبر سن کر ساری رات ترس کر رہا ہوں، اور میں نے کئی دن کرب اور تکلیف میں گزارے ہیں، تو میرے بھائیو میرا آپ سے رشتہ پیغمبر کے صحابہ کے لیے، صدیق و عمر کے لیے، اور یہی رشتہ میرے قائد اکرواز کا آپ کے ساتھ، یہی رشتہ اشار القاسمی کا تھا. ہم اس کو دین سمجھتے اس لیے کہ یہاں پر شیعہ نے بے گناہ سنیوں کو تشدد کا نشانہ بنا رکھا ہے، اور انتظامیہ سنیوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے. ناکام ہو چکی ہے یا نہیں؟ ناکام ہو چکی ہے یا نہیں؟ میری تائید کرتے ہیں کہ یہاں کی انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس آج کے بعد جاوید کے قتل کے کیس اگر ہمارے کسی اور ملزم کو ہاتھ ڈالا گیا، خصوصاً اگر یوسف مجاہد کو گرفتار کیا گیا، تو ہم سخت ایکشن لیں گے. ایکشن ہونا چاہیے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ساتھ دیں گے اللہ کے گھر میں دونوں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.